السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کی اہمیت اور ضرورت. تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں. پیج نمبر 131. اخبار احاد کی دوسری قسم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں پڑھی تھیں، جس میں اخبار احاد ہے ایک تو، اور ایک متواترہ ہے. متواترہ وہ جو جس میں زیادہ سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہو، یا کم سے کم ہر دور میں 10 تو رہے ہوں صحابہ. جبکہ جو احاد ہیں اس میں 3 قسمیں ہیں، اور احاد میں 9 اور اس سے کم ہوتے ہیں. تو احاد کی بھی 3 قسمیں ہیں، مشہور جس میں 3 سے 9 تک صحابہ رہے ہوں، عزیز جس میں 2 راوی رہے ہوں، اور غریب جس میں 1 راوی رہا ہو. تو یہ اصطلاحی مشہور، یعنی پچھلے حدیث کے ٹرم میں مشہور حدیث ہوتی ہے. جو معاشرے میں مشہور حدیث ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، کہ یہاں بتانے کا مطلب یہ کہ وہ مشہور حدیث جس میں راوی 3 سے لے کر 9 ہوں. اب الگ الگ لوگوں کے نزدیک، جیسے جو لوگ علماء حدیث تھے یا فقیہ تھے یا علماء اصول تھے یا عوام اور خاص، ان میں مشہور حدیثیں وہ ایک الگ تھیں. لیکن یہاں جو ہم نے پیچھے حدیث کی بات کی ہے، جس کے 3 سے 9 راوی ہوں، یہ حدیث کے ٹرم میں مشہور حدیث تھی. اخبار احاد کی دوسری قسم حدیث عزیز ہے. اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ہر طبقے میں کم سے کم 2 راوی پائے جاتے ہوں. جیسے کہ 2 صحابیوں انس اور ابو ہریرہ سے روایت ہوئی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں، یعنی رسول اکرم، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. اس حدیث کو 2 صحابہ سے 2 مختلف تابعین نے، اور دونوں تابعین سے 2 مختلف تبع تابعین نے، اور ان سے آگے بے شمار لوگوں نے روایت کیا ہے. لیکن چونکہ ہر دور میں کم سے کم راویوں کی تعداد لازماً 2 ہے، اس لیے یہ حدیث عزیز کہلائے گی. یعنی 3 سٹیپ تک، صحابہ، تابعی اور تبع تابعی، وہاں 2 ہیں، تو لہٰذا یہ حدیث عزیز ہو گئی. جیسے کہ ابو ہریرہ نے بھی سنا تھا، اور انس رضی اللہ عنہ نے بھی سنا تھا رسول اکرم سے اس حدیث کو. ابو ہریرہ سے قتادہ اور عبدالعزیز بن صہیب نے سنا، پھر ان سے قتادہ سے 2 شعبہ اور سعید نے سنا، اور شعبہ اور سعید سے بہت سارے راوی ہیں. تو اس طرح سے کم سے کم 3 سٹیپ تک 2 راوی رہے ہوں، اس لیے یہ حدیث عزیز ہوئی. پھر تیسری قسم ہے حدیث غریب. علم حدیث کی اصطلاح میں غریب وہ حدیث ہے جس کی سند کے مختلف طبقات میں سے کسی طبقے میں صرف 1 ہی راوی پایا جاتا ہو. ہاں، آگے چل کے ہو سکتا ہے زیادہ راویہ ہو جائیں، لیکن پہلے طبقے میں 1 راوی ہو. اس حدیث کو غریب کہتے ہیں، اور مفرد بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک اکیلا تنہا. اس کی بھی 2 قسم ہے، غریب مطلق، جس حدیث کی اصل سند ہی میں غرابت ہو وہ غریب مطلق کہلاتی ہے، یعنی وہ حدیث جسے صرف 1 صحابی روایت کر رہے ہوں لیکن بالکل صحیح ہے. جیسے کہ انما الاعمال بالنیات، بہت مشہور حدیث ہے، اس کی صرف 1 اکیلے راوی ہیں، یعنی عمر بن خطاب. تو اس کو غریب مطلق کہیں گے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اتنے لوگوں نے سنی، بہت زیادہ لوگوں نے، تو یہ بہت ویسے پھر مشہور ہو گئی. غریب کی ہی جو دوسری قسم ہے، غریب نسبی، وہ حدیث ہے جس کے آغاز میں نہیں بلکہ درمیان میں غرابت پائی جائے اور صرف 1 راوی پایا جائے. جیسے کہ ان النبی دخل مکہ ولا رأسہ مغفر، رسول اکرم مکہ میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر پر خود تھی، جو سر پہ ہیڈ جیسا رہتا ہے. تو یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی ہے، لیکن امام زہری سے اس کو صرف اور صرف امام مالک نے روایت کیا ہے، اور امام مالک، امام زہری، انس، اس سے یہ غریب نسبی ہے. تو بہرحال بس اتنا یاد رکھیں کہ غریب قسم ہے، اتنا بھی یاد رکھنے تو کافی ہو جائے گا. تو پھر یہ احادیث طرق کے اعتبار سے، نہیں کتنے طریقوں سے ہم تک پہنچی ہے، کتنے راویوں نے اس کو بیان کیا ہے، یہ بھی محدثین نے اس کو ڈیفرنشیٹ کیا ہے احادیث میں، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ کس حدیث کے کتنے راوی تھے. الحمدللہ، تو یہ باب آپ کا کمپلیٹ ہوا. صحیح یا حسن اور ضعیف بھی بلکہ موضوع بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو حدیث قدسی، یعنی نسبت، ہم نسبت کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں نا، تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے حدیث کو منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو رسول اکرم سے جن لوگوں نے سنا، اگر اس کی چین صحیح ہے تو وہ صحیح کہلائے گی حدیث قدسی. لیکن بہت سارے لوگوں نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ حدیث قدسی میں بھی رسول اکرم پر جھوٹ باندھ دیا، اور اپنی طرف سے من گھڑت حدیث قدسی بیان کر دی. تو اس لیے حدیث قدسی اگر ہو تو اس کو بھی پہلے جانچ پڑتال کرنی پڑے گی، اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. تو حدیث قدسی جو رسول اکرم نے بیان کی ہو، لیکن وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو قرآن تواتر سے ثابت ہے، جبکہ حدیث قدسی متواتر بھی ہو سکتی ہے اور احاد بھی ہو سکتی ہے. قرآن کی تلاوت عبادت ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت اس درجے کی عبادت تصور نہیں کی جائے گی. قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور صحیح حدیث قدسی کا صرف مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اس کی مثال یہاں دی جا رہی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، صحیح مسلم. اے میرے بندو، میں نے خود اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. تو حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لیکن مفہوم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. حدیث مرفوع، یعنی جو بلندی تک گئی ہو حدیث، جس کی سند یا جس کی چین ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. علم حدیث کی اصطلاح میں مرفوع حدیث سے مراد وہ قول، فعل، تقریر اور صفت ہے جس کی نسبت رسول اکرم سے کی گئی ہو. حدیث مرفوع بھی حدیث قدسی کی طرح صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع ہو سکتی ہے. مرفوع کی دو قسمیں، متصل اور غیر متصل. حدیث متصل، ہر صحیح حدیث اور ہر حسن حدیث کے لیے متصل السند ہونا لازمی ہے، یعنی ہر راوی اپنے شیخ یا استاد سے بغیر کسی بلا انقطاع، یعنی بغیر کسی بروکن چین کے روایت کرے، بیچ میں کوئی ڈسکنٹینیویشن نہ ہو. اور حدیث غیر متصل، اس میں ایک یا ایک سے زیادہ راویوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے، یعنی سند منقطع ہوتی ہے، بیچ میں سے بروکن چین ہوتی ہے. اب اس کی بھی تین قسمیں، جو غیر متصل ہے اس کی تین قسمیں ہیں. دیکھیں، جو صحیح حدیث ہے، جو متصل سند ہے، اس کی دو قسمیں ہوئی، ایک صحیح اور ایک حسن. آپ اگر کہیں پر بھی حدیث سے پڑھتے تو آپ کو نیچے حسن یا صحیح لکھا نظر آئے گا. تو حسن حدیث بھی ہے تو سمجھے وہ صحیح ہے، کیونکہ حسن صحیح حدیث کے درجے پر ہوتی ہے. صرف ایک چیز اس میں مسنگ ہوتی ہے، جو صحیح حدیث کی پانچ شرائط ہیں، اتنا تو آپ نے شاید پڑھا ہوگا میرے خیال سے. تو جو صحیح حدیث کی پانچ شرائط ہیں، تو پانچ شرائط میں سے حسن حدیث میں چار شرائط پائی جاتی ہیں. اور ایک شرط کہ جو راوی ہے اس کا حافظہ بعد میں بڑھاپے میں کمزور ہو گیا تھا اس کا حافظہ، تو اس کی وجہ سے بس وہ ایک پوائنٹ اس میں مس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ حسن کہلاتی ہے، لیکن ہے وہ صحیح حدیث ہی، باقی ساری وہ صحیح کی شرائط پر پوری اترتی ہے. تو صحیح جو حدیث ہوتی ہے، جو متصل السند ہوتی ہے، وہ صحیح اور حسن ہوگی. اور جو غیر متصل ہوگی، جس میں، یعنی جس کو ہم بروکن چین کہیں گے، جس میں ایک یا دو راوی مسنگ ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں، مرسل، منقطع اور معدل. مرسل کو تو کچھ علماء کرام، کچھ محدثین لے لیتے ہیں مرسل حدیث کو، اگر اس کے معنی یا اس کا مفہوم دوسری احادیث سے ملتا جلتا ہو تو اس کو پھر بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ دعاؤں میں اخلاق سے ریلیٹڈ جو کوئی بات بتائی گئی ہو تو. اور جو منقطع ہے، اس میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی اس میں ہوں تو اس حدیث کو پرکھا جاتا ہے پہلے، لیکن بیان تو کر دیا جاتا ہے لیکن بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے راوی مسنگ ہیں. اور حدیث معدل، یہ والی حدیث جو ہے وہ بیان نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ راوی مس ہوتے ہیں، لہٰذا محدثین کہتے ہیں کہ پھر ایسی والی حدیث نہ لی جائیں. چارٹ سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. اگلے پیج پر جو چارٹ ہے، پیج نمبر 138 پر دیکھیں. مرفوع حدیث کی قسمیں، متصل، یہ صحیح اور حسن ہوتی ہیں، جو کہ رسول اکرم تک ڈائریکٹ پہنچتی ہو، یہ رسول اکرم سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے، اور تابعی سے تبع تابعی نے سنا، کوئی بروکن چین نہیں ہے اس میں. اب جو غیر متصل حدیث ہے، جو کہ ضعیف کہلاتی ہے، جس کو ہم عام طور پر ہماری ٹرم میں ضعیف کہتے ہیں، یعنی کمزور سند ہے جس کی، تو غیر متصل کی تین حدیثیں، تین کیٹیگریز ہیں. اس میں ایک مرسل ہے، مرسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صحابی نے نہیں سنا، بلکہ ڈائریکٹ تابعی بیان کرے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں. اب یہ جو تابعی بیان کر رہے ہیں، تو بھلا وہ کیسے ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی تو بیچ میں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے تو رسول اکرم کو دیکھا ہی نہیں، تو لہٰذا وہ رسول اکرم سے کیسے بیان کر سکتے ہیں. تو اسی لیے چونکہ ایک اس میں مسنگ ہے، صحابی بیچ میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حدیث کیا ہو گئی، ضعیف ہو گئی. اور ضعیف میں کون سی قسم ہو گئی، مرسل. اب دوسری قسم ہے منقطع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا، لیکن صحابی سے ڈائریکٹ تبع تابعی بیان کر رہے ہیں. اب یہ جو تبع تابعی ہے، یہ تو صحابی سے ملے ہی نہیں ہے، پھر وہ ڈائریکٹ صحابی کا نام کیسے لے کر بیان کر رہے ہیں، تو بیچ میں تابعی مسنگ ہے، اس لیے یہ حدیث کون سی کہلاتی ہے؟ منقطع، یعنی اس میں جو تعلق ہے، جو سلسلہ ہے، وہ سیدھی طرح نہیں جا رہا ہے بلکہ بیچ میں ٹوٹ گیا ہے. اور معدل، یہ وہ حدیث ہے ضعیف میں بھی کہ جس کو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس میں دو لوگ مس ہیں. ایک راوی ہے جو بس نہ صحابی کا نام لیتا ہے نہ تابعی کا نام لیتا ہے، ڈائریکٹ رسول اکرم سے روایت کرتا ہے، تو اب اس میں کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے، لہٰذا اب اس کو نہیں لیا جائے گا. تو ضعیف کی بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، الگ الگ قسمیں، اور محدثین کرام اور علماء کرام ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ضعیف میں اگر کون سی حدیث سپورٹ کے لیے بول سکتے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں آگے، لیکن بتا دینا ہے کہ ضعیف ہے. تو مرسل میں تابعی صحابی کا نام لیے بغیر حدیث کو رسول اکرم سے منسوب کرتے ہیں، منقطع میں تبع تابعی، تابعی کا نام لیے بغیر حدیث کو رسول اکرم سے منسوب کرتے ہیں، اور معدل میں راوی کبھی تبع تابعی اور کبھی تابعی کے ساتھ دو دو راویوں کو حذف کرتے ہیں، یعنی بیچ میں مس کر دیتے ہیں، ایسی روایت کو رسول سے منسوب کرتے ہیں. تو یہ تینوں غیر متصل احادیث کی قسمیں ہیں، یعنی ضعیف ہیں. یہ حدیث مرسل، علم حدیث کی اصطلاح میں جس حدیث کی سند کا آخری حصہ ساقط ہو، یعنی تابعی سے اوپر کے راوی کا ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ مرسل کہلاتی ہے. یا دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ تابعی صحابی کا ذکر ترک کر دیتے ہیں، اور اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ صحابی کے ساتھ ساتھ کسی اور تابعی کا نام بھی ترک یا حذف کر دیا گیا ہو. تو یہ ایک غیر متصل حدیث ہوگی، یعنی جس کی سند میں کنٹینیویشن نہیں پایا جاتا، بروکن چین ہے، لہٰذا وہ ضعیف کی کیٹیگری میں چلی گئی. ٹھیک ہے، حدیث کو کیسے جانچا پرکھا جاتا ہے؟ محدثین نے کیا کیا، محدثین جب کوئی حدیث سنتے ہیں کسی سے تو اس میں چین دیکھتے ہیں. اب وہ جو راوی ہے جس نے ان کو حدیث بیان کی ہے، اگر وہ بیچ میں سے بروکن چین کے ساتھ سناتے ہیں تو پھر وہ اس کو ضعیف کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. پھر ضعیف کی کیٹیگری میں جب ڈال دیے تو اس میں بھی اس کو تین قسموں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، مرسل، منقطع، معدل. پھر مرسل حدیث کی مثال، حدثنی محمد بن رافع ثنا حجین سن اللیس ان اقیل ان ابن شہاب ان سعید بن مسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان بیع المزابنہ. محمد بن رافع جو کہ 245 ہجری میں ہے، امام مسلم سے بیان کی کہ ہمیں حجین نے بتایا کہ ہم سے امام لیس نے حدیث بیان کی جسے انہوں نے اقیل سے سنا، اور اقیل 144 ہجری، انہوں نے امام ابن شہاب زہری سے، اور ابن شہاب نے مشہور تابعی سعید بن مسیب سے روایت کی کہ رسول اکرم نے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو فروخت کرنے سے منع فرمایا. تو اب اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ تابعی اور تبع تابعی تو ہیں لیکن صحابی اس میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ حدیث یہاں پر تو مرسل ہے، لیکن صحیح مسلم میں سیم حدیث موجود ہے جہاں پر صحابی کا نام بھی موجود ہے. تو اس کے پھر یہ حدیث آپ دیکھیں کہ دونوں حدیثیں بالکل سیم ہیں، لیکن دونوں کو ہم صحیح کا درجہ نہیں دیں گے. اس سے آپ محدثین کا، ان کی جو انہوں نے تحقیق کی، اس کا اندازہ لگائیے کہ اپنے مرضی سے کوئی کسی حدیث کو صحیح اور مرفوع نہیں بنا سکتا. جس چین سے وہ آپ کے پاس آئی ہے اور وہ چین بروکن چین ہے، تو آپ کو اس کو ضعیف میں ہی ڈالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ اس کو صحیح حدیث میں نہیں ڈال سکتے. جبکہ وہی سیم حدیث دوسری جگہ، دوسری کتاب میں صحیح حدیث آئی ہو، جیسے صحیح مسلم میں یہ مکمل سند اور صحابی کے نام کے ساتھ آئی ہے، اس میں جابر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تب اس حدیث کو ایک جگہ تو قبول کر لیا جائے گا، اس کو صحیح رکھا جائے گا، لیکن دوسری جگہ اس حدیث کو مرسل میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس میں صحابی مسنگ ہے. لیکن چونکہ مرسل حدیث، سیم حدیث دوسری جگہ صحیح آئی ہو، تو لہٰذا یہ حدیث بھی، یعنی اس کا جو حکم ہے وہ تو ہم لے لیں گے، لیکن حدیث کیا کہلائے گی؟ مرسل ہی کہلائے گی. لیکن مرسل میں بھی جو کچھ تابعین یا تبع تابعین ہیں، ان کی احادیث کو ایکسیپٹنس دیا جاتا ہے سپورٹ کے لیے لینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت مشہور تھے اور بہت ہی نیک لوگ تھے، جیسے کہ سعید بن مسیب ہے، حسن بصری ہے. تو اگر مرسل روایت ثقہ تابعین میں سے ہو تو ان کی حدیث کو لیا جائے گا، یعنی بیان کر سکتے ہیں کہ ضعیف میں بھی بالکل ورسٹ قسم کی ضعیف نہیں ہے وہ. پھر دوسرے حفاظ حدیث اس روایت سے اختلاف نہ کریں، یعنی اگر یہ حدیث آئی ہے مرسل ہے، وہ اس میں صحابی مسنگ ہے، تو ثقہ تابعی سے آئی ہو تو لے لیں گے اس کو، لیکن اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اچھا دوسرے اور محدثین نے اسے اختلاف نہ کیا ہو اس حدیث سے یا اس کے احکامات سے، اور پھر یہ حدیث کسی دوسری سند سے بھی مروی ہو، یعنی پھر یہ حدیث کہیں دوسری سند سے صحیح ثابت ہو تو تب اس حدیث کو لیا جائے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ عرق ریزی سے کام کیا گیا، یعنی ضعیف حدیث کو کیوں ضعیف کی کیٹیگری میں ڈالا گیا. اب بہت سارے لوگ آج کل آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ اچھا آپ تو ہر حدیث کو ہی ضعیف بتا دیتے ہیں، جیسے کچھ لوگ یعنی پڑھانے والوں سے کہتے ہیں کہ اچھا اب تو ہر حدیث ہی ضعیف ہو رہی ہے تو ہم کس کس کو چھوڑیں.
کیونکہ ہمارے معاشرے میں اصل میں ایسی احادیثیں بہت زیادہ مشہور ہیں جو ضعیف ہیں یا جھوٹی ہیں. جیسے میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا نا کہ ہمارے معاشرے میں جو مشہور حدیث ہے جو کہ جھوٹی حدیث ہے, بلکہ رسول اکرم کی وہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی یعنی ہم عام لوگ نہیں لے سکتے. جو اگر علماء کرام اگر کوئی ضعیف حدیث بیان کر دیں تو انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ اچھا ضعیف میں وہ ہر ضعیف حدیث نہیں بیان کرتے, بلکہ وہ مرسل والی حدیث لیتے ہیں جس کو کوئی دوسری صحیح حدیث سپورٹ کرتی ہو یا جس کو ثقہ راویوں نے سنا ہو. اور ثقہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ جن کی نیکی کی ہر ایک نے گواہی دی ہو, اور وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ بہت ہی نیک ہے, یہ رسول اکرم پر جھوٹ نہیں گھڑ سکتے. ٹھیک ہے, آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ آپ دیکھیں حدیثوں میں اتنا خیال کیوں رکھا گیا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک جو حدیث کی کتاب ہے تدوین حدیث, اسی میں یہ واقعہ درج ہے, روایت کے ساتھ دیا گیا ہے یہ واقعہ, کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ محدثین کی اتنی زیادہ عزت ہو رہی ہے اور اتنا ان کو رسپیکٹ دیا جا رہا ہے, وہ اتنے مشہور ہو رہے ہیں, تو ہر ایک کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی کہ ہم بھی محدث بنیں, ہم بھی حدیث بیان کریں. لیکن حدیث بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں تھی, کیونکہ وہ زمانے میں وہ لوگ حدیث کیسے بیان کرتے تھے؟ جب تک آپ اپنے استاد سے سیکھ نہیں لیتے تھے اور استاد آپ کو اپروول نہیں دیتے سائن کر کے کہ ٹھیک ہے تم آگے حدیث بیان کر سکتے ہو, تب تک کہ کوئی اسٹوڈینٹ حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا. اب کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ خود ہی اپنی کہتے ہیں کہ دکان لگا لینا, اپنی دکان لگا لی اور حدیث بیان کرنے بیٹھ گئے. اب حدیث کے جو اس زمانے میں حدیث کے اعراب نہیں تھے نہ نقطے تھے, جیسے قرآن کے بھی شروع میں اعراب اور نقطے نہیں تھے تو حدیث کے بھی نہیں تھے. تو ایک شخص حدیث یعنی جو اپنے آپ کو محدث بنا لیا, حدیث بیان کرنے لگا, کہ ایک بہت مشہور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں نے غالباً سنی ہوگی, زر حبن تزود حبن, کہ غائب ہو جایا کرو چھوڑ دیا کرو, زر حبن غائب ہو جاؤ چھوڑ دو, تزود حبن تم زیادہ بڑھا دو گے, تم آپس میں بڑھاؤ گے محبت کو. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ روز روز کا ملنا عزت کو کم کر دیتا ہے نا, تو ایسی حدیث کا ہے. تو زر حبن تزود حبن, اب یہ جو اگر اس کو آپ لکھیں گے بورڈ پر اور بغیر اعراب کے آپ لکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ غبن اور حبن کو آپ کیا کیا پڑھ سکتے ہیں, آپ بتائیے. تو اس شخص نے کیا کیا جو کہ خود سے ایسی یعنی حدیث بیان کرنے والا بن گیا تھا وہ, تو اس نے کہا کہ وہ لوگ بیٹھے تھے سامنے, وہ حدیث بیان کر رہا تھا, تو اس نے پڑھا زر غبن تزود حنن. اب لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی حدیث ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب اچھا غائب ہو جایا کرو اور مہندی لگایا کرو. حنن کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مہندی کو کہتے ہیں. اب جب اس کو یعنی وہ شخص کو سمجھ بھی نہیں آیا تو اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرنے لگا, بتانے لگا کہ وہ رسول اکرم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے شکایت کی کہ ہماری یہاں مہندی کی باڑھ گرو نہیں ہو رہی ہے, تو رسول اکرم نے ان کو اس طرح کا مشورہ دیا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو صحیح بات جانتے تھے, اب انہوں نے اٹھ کر بتا دیا کہ وہ تو حدیث کے الفاظ ایسے ہیں. وہ جو کہتے ہیں جیسے استاذہ بھی کہتی ہیں, آپ نے دیکھا کہ پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہم انسان کتنا بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں, لیکن ایک کلاس روم ایک استاد جب تک نہ ہو آپ آگے نہیں پڑھا سکتے. کیونکہ جو استاد سے آپ نے سیکھا ہوتا ہے یا استاد سے جو بات سمجھ میں آئی ہوتی ہے وہ خود سے نہیں سمجھ میں آ سکتی انسان کو. تو اس لیے جو محدثین تھے وہ اپنے استاد سے جب تک سیکھ نہیں لیتے تھے آگے نہیں بیان کرتے تھے. اور آپ لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کی مجلسوں میں اتنی خاموشی ہوتی تھی, پین ڈراپ سائلنٹ, کہ جس شخص کی جس اسٹوڈینٹ کے پین کی آواز پیپر پر آتی تھی لکھنے سے, اور اس زمانے میں پیپر آپ جانتے ہیں کہ کتنا موٹا اور کھردرا پیپر ہوتا تھا, تو جس اسٹوڈینٹ کے پین کی آواز آیا کرتی تھی لکھنے کے وقت, تو ایسے اسٹوڈینٹ کی حدیث بھی لوگ نہیں لیتے تھے کہ اس شخص کی پین کی آواز ہی اتنی آ رہی تھی تو اس نے استاد کی آواز کیا سنی ہوگی یا کیا یاد رکھا ہوگا اور اس نے لکھنے میں غلطی کی ہوگی. اب آپ سوچیں ذرا, اتنی باریک بینی سے حدیث کا مشاہدہ کیا گیا. تو یہ جو کہا جاتا ہے جب حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے تو یہ محدثین نے کچھ سوچ سمجھ کر تحقیق کر کے چھان بین کر کے ہی ضعیف قرار دیا ہے. ان کو کوئی شوق نہیں تھا کہ رسول اکرم کی حدیث کو ضعیف قرار دے کر اس کو سائیڈ میں کر دیں. تو ہمارے معاشرے میں جو اتھینٹک چیزیں ہیں وہ تو کم پائی جاتی ہیں, سنی سنائی باتیں, جھوٹی حدیثیں اور ضعیف حدیثیں بہت رواج پاتی ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے. اس لیے ہم کو یعنی ہم لوگ تو بالکل ضعیف حدیث بیان نہیں کریں گے, یہ علماء کرام کر سکتے ہیں. انہوں نے کچھ سوچ کر اس کے بارے میں چھان بین کر کے, ہو سکتا وہ مرسل ہو اسی لیے انہوں نے بیان کی ہوگی, ادروائز وہ ضعیف حدیث نہیں بیان کر سکتے تھے. پھر جو سیکنڈ اس کا درجہ ہے یعنی سیکنڈ اس کی جو کیٹیگری ہے ضعیف حدیث کی, بھی جو سیکنڈ کیٹیگری ہے, پہلی تو ہے مرسل اور دوسری ہے منقطع. تو علم حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو منقطع کہتے ہیں جس کی سند میں کسی جگہ انقطاع پایا جائے، یعنی ڈسکنٹینیویشن پایا جائے، چاہے وہ شروع میں ہو، سٹارٹنگ میں ہو، بیچ میں ہو یا آخر میں ہو۔ لیکن امام نووی کے نزدیک منقطع وہ حدیث ہے جس میں تابعی کے نام کو حذف کر دیا جائے، یعنی جو سیکنڈ نام ہے، یعنی تابعی کسی صحابی سے روایت کرے، جیسے کہ امام مالک تابعی ہیں، ان کا مشہور صحابی ابن عمر سے روایت کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام مالک ابن عمر سے کیسے روایت کر سکتے، جبکہ ابن عمر سے تو ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، ان کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہاں پر بیچ میں، درمیان میں تابعی کا نام حذف کر دیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے منقطع بھی ایک غیر متصل حدیث ہے، بروکن چین ہے، لہٰذا وہ ضعیف کی کیٹیگری میں چلی گئی۔ پھر حدیث معدل۔ علم حدیث کی اصطلاح میں معدل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ایک سے زیادہ راوی یا کم از کم دو حذف کر دیے گئے ہوں۔ یہ ایک غیر متصل ضعیف حدیث ہے، اور یہ مرسل اور منقطع سے بھی نہایت کم درجہ رکھتی ہے۔ اس کی مثال بھی یہاں دی جا رہی ہے کہ امام حاکم نے کانبی سے، اور انہوں نے امام مالک سے روایت کی، کہ امام مالک تک یہ بات پہنچی کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا، اپنے غلام کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانا اور کپڑا دو، اور اس کی استطاعت سے زیادہ کام مت لو۔ اب اس حدیث میں امام مالک اور ابو ہریرہ کے درمیان دو راوی چھوٹ گئے ہیں۔ اس مقام پر یہ حدیث معدل ہے، لیکن ہمیں یہ حدیث کہیں دوسری جگہ سے صحیح روایت سے مل جاتی ہے۔ اب ہم نے پھر یہاں جو حدیث کی کیٹیگری پڑھی تھی نسبت کے اعتبار سے، اس میں ہم نے پڑھا تھا حدیث قدسی، جو کہ رسول اکرم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں۔ دوسرا ہم نے مرفوع پڑھا، جو رسول اکرم سے منسوب ہو۔ تیسرا ہے موقوف، تو صحابہ کے اقوال کو آثار بھی کہتے ہیں اور موقوف بھی کہا جاتا ہے۔ علم حدیث کے اصطلاح میں موقوف سے مراد وہ قول، فعل یا تقریر ہے جس کی نسبت کسی صحابی سے کی گئی ہو، یا صحابی کی طرف کی گئی ہو، اور موقوف حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں، لیکن مرفوع کو ترجیح دی جائے گی موقوف کے مقابلے میں۔ یعنی اگر دو حدیثیں سامنے آ گئی تو کس کو پریفرنس دیا جائے گا؟ جو مرفوع حدیث ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ صحیح ہے، اس کی سند صحیح رسول اکرم تک پہنچتی ہے۔ تو حدیث موقوف صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع بھی ہو سکتی ہے، صحابہ کے اقوال کو بھی، ایسی نہیں آپ ہر صحابی کے اقوال کو صحابہ کا قول کہہ کر سمجھ لیں اور لے لیں، نہیں، بلکہ اس کے بارے میں بھی تحقیق کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں صحابہ نے یہ بات کہی تھی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن عباس کا نام لے کر لوگوں نے بہت زیادہ اس کو مس یوز کیا ہے، یا علی رضی اللہ عنہ کا آپ نے سنا ہوگا نا، کہ آپ نے دیکھو کہ ہر قول علی رضی اللہ عنہ کے نام سے ملتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کو رسول اکرم نے دعا دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تاویل سکھائے، تو عبداللہ بن عباس بہت ذہین تھے ماشاءاللہ، اور علم کی دنیا میں بہت آگے بڑھے، بہت ترقی کی انہوں نے ماشاءاللہ۔ اب لوگوں نے کہا کہ ان کو مس یوز کرنا شروع کر دیا ان کے نام کو، کہ ہر بات پھر وہ عبداللہ بن عباس کے نام سے کہہ دیتے تھے، یا پھر علی رضی اللہ عنہ کے نام سے کہہ دیا جاتا تھا۔ تو نہیں، جی نہیں، صحابہ کی قول کو بھی جانچنا پرکھنا ضروری ہے۔ تو ہمارے محدثین نے، ہمارے علماء کرام نے جو صحابہ کے اقوال تھے ان کو بھی جانچا اور پرکھا، اس کی بھی چین اور راویوں کی سند وغیرہ دیکھی، اور اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو اسی لیے جو موقوف ہوتی ہیں جملے، یعنی صحابہ کے جو آثار ہیں، صحابہ کے جو اقوال ہیں، ان کو بھی تحقیق کیا جاتا ہے ان کے بارے میں، اور پھر تب کہیں جا کر اس کو اوتھینٹک کہا جاتا ہے۔ موقوف حدیث کی خاص قسم جو کہ حکمن مرفوع ہوگی، اگر کسی صحابی سے کوئی موقوف روایت صحیح سند سے مل جائے، اور اس کا تعلق غیر اجتہادی امور، یعنی ابتدائی تخلیق، یعنی جب یہ جو دنیا جیسے پیدا ہوئی تھی اس کے بارے میں، انبیاء کرام کے واقعات، یا زندگی ما بعد، یعنی موت کے بعد، دوزخ، جنت وغیرہ سے ہو، تو ان کا حکم بھی مرفوع حدیث کی طرح ہوگا۔ اسی طرح جب کسی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ مندرجہ ذیل قسم کے اقوال مل جائے، تو انہیں بھی حکمن مرفوع سمجھا جائے گا، جیسے کہ امرنا بکذا، ہمیں حکم دیا گیا تھا، کیونکہ صحابہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا، مطلب ان کا جو حکم دیا گیا وہ ہم کو بھی کرنا ضروری ہوگا، ہمارے لیے بھی لازم ہوگا وہ حکم۔ نہینا عن کذا، ہمیں اس سے روک دیا گیا تھا، جب صحابہ کو روکا گیا تو ہم کو بھی رکنا لازم آئے گا۔ من السنت کذا، سنت رسول میں یہ بھی شامل ہے، تو صحابہ تو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اور صحابہ کے بارے میں ایک جملہ یاد رکھے ہمیشہ، کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عدل والے تھے، یعنی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ تو اس کی یہاں پر مثال دی جا رہی ہے حدیث موقوف فعلی کی، مثلاً صحابہ کے بھی جو فعل تھا وہ بتایا جا رہا ہے۔ ام ابن عباس وہ متیمم، ابن عباس امامت کی جبکہ وہ حالت تیمم میں تھے، تو یہ عمل مشہور صحابی عبداللہ بن عباس کا فعل ہے، یعنی عمل ہے، رسول اکرم کا نہیں، لہٰذا یہ حدیث موقوف ہے اور فعلی ہے۔ پھر حدیث موقوف تقریری کی مثال، یعنی صحابہ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور تابعی نے کیا ہو اور صحابہ خاموش رہے ہوں۔ فعلت کذا امام احد الصحابہ ولم ينکر علی، میں نے یہ کام کیا ایک صحابی کے سامنے کیا اور انہوں نے اس پر مجھے نہیں ٹوکا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ نے جس چیز کی اجازت دی ہو تو اس وہ بھی جائز ہوا۔ تو یہ تو صحابہ کے اقوال تھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئے یہ بات کہ صحابہ کے اقوال کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف کہتے ہیں. یا صحابہ نے جو کام کیا ہو یا صحابہ کے سامنے جو کام کیا گیا ہو وہ بھی, اور اس کی سند صحیح ہو تو وہ بھی ہمارے لیے لازم و ملزم ہوں گا اس کو فالو کرنا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے کس سے سیکھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. پھر حدیث مقتوع, علم حدیث کی اصطلاح میں مقتوع اس قول کو کہتے ہیں جس کی نسبت کسی تابعی یا اس سے نیچے کے کسی شخص سے تبع تابعی سے کی گئی ہو. اس حدیث کا مضمون متن کسی تابعی یا اس سے نیچے کے شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے. مقتوع اور منقطع کا فرق, حدیث مقتوع حدیث منقطع سے مختلف ہوتی ہے. مقتوع کسی تابعی یا تبع تابعی کا قول یا فعل ہے اور یہ متن کی صفت ہے, جبکہ منقطع کا ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے؟ سند سے تعلق تھا منقطع کا, سند میں کسی کا مس ہونا. تو جو منقطع ہے وہ غیر متصل سند تھی, لیکن منقطع میں یہ ٹوٹی سند مرفوع ہو کر رسول اکرم تک پہنچ جاتی, جبکہ مقتوع میں سند تابع تبع تابع سے اوپر نہیں پہنچتی. مقتوع کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی تابعی کا قول ہے یا تبع تابعی کا قول ہے, اس کا حدیث سے تعلق نہیں ہوگا, یہ بات یاد رکھیں. اور اس کی یہاں مثال بھی جاری ہے. محمد بن منتشر کا اپنے چچا حضرت مسروق کے بارے میں قول ہے, حضرت مسروق تابعی اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ لٹکا کر اس طرح نماز سے مشغول ہو جاتے کہ انہیں اپنے گھر والوں کی سرگرمیوں کا علم نہ ہوتا. تو یہ حدیث مسروق بن اجدہ کے عمل کے بارے میں, جو ایک مشہور تابعی ہیں اور مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں. مقتوع کا مطلب, مقتوع بالکل ایک الگ چیز ہو گئی. مقتوع مطلب کسی تابعی یا تبع تابعی کا قول یا عمل ہوگا. ہم نے پڑھا تھا منقطع وہ حدیث مرسل کی ایک ٹرم تھی جس میں ایک سے زیادہ یا پھر ایک راوی مسنگ ہو. تو یہ نسبت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں تھیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.